ये मेरी आहें ये मेरा क्रिया बना मैं जहरा कबूल कर ले निदामतों के ये चंद आंसू बतौर हदिया कबूल कर ले
भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں ان کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ایسے امام کے دور امامت میں اس دنیا میں بھیجا ہے جن کے ذریعے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا جن کے ذریعے دین کو کامیابی اور عزت نصیب ہوگی امام کے ظہور کی دعا کے لیے ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بردیگر اذان کے احترام میں مولانا صاحب بھی تشریف لائے دونوں کے لیے درود بھیجے گا محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے انسان کا اس دنیا میں بھیجنا اور اپنی شریعت کا ارسال فرمانا ان تمام کے ذریعے سے ہمیں بہت آسانی سے سمجھا دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے خلق ہوئی ہے اگر یہ دنیا امتحان کے لیے نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا بھیجنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اگر انسانوں کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو دل میں چاہے کریں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا ان کا کوئی کتاب نہیں ہونا ہے ان سے کوئی سوال نہیں ہونا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا اتنا لمبا سلسلہ کیوں ارسال کیا جاتا ہے ایک بار پھر اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو بھی انسان کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک خاتمہ ہے قطعاً کچھ عرصے کے بعد انسان نے مرنا ہوتا ہے اور معمولاً میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ کائنات کی تمام حقائق کے کچھ نہ کچھ لوگ منکر ہوتے ہیں خدا کے منکر ہوتے ہیں قرآن کے منکر ہوتے ہیں امامت کے منکر ہوتے ہیں لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے اس کا قابل انکار ہی نہیں ہے. یعنی ایک ایسی عظیم الشان حقیقت ہے جس کا دنیا کی قبرستان شاہد ہے, اس پہ انسان کی زندگی اپنی شاہد ہے. آج سب سے زیادہ عمر رکھنے والا انسان کتنے سال کا ہوگا؟ 120 سال, 125 سال, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تو یہ سب باتیں ہر انسان کے لیے ثبوت فراہم کر رہی ہیں کہ اس کی زندگی یہاں پہ مستقل نہیں ہے, بہرحال اس نے یہاں سے رخصت ہونا ہے. اگر میرا دل نہیں چاہتا کبھی بھی کہ جو بیٹھے ہوئے ان سے ہلنے کے لیے بھی کہوں, لیکن چونکہ بیٹھنے کی پوزیشن بہت ہی آکورڈ ہو گئی ہے, آپ لوگ زیادہ تر یہاں تشریف فرمائیں اور رخ یہاں پر ہے, تو اگر آپ لوگ زحمت کریں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ سے درخواست کرتے ہوئے, لیکن آپ زحمت کریں, اس طرح تشریف جائے گی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے, اور جیسے ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ امتحان کے لیے بھیجا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معیار بھی ہوگا. کوئی بھی امتحان بغیر معیار کے نہیں لیا جا سکتا. اگر دنیا میں کوئی امتحان رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے معیار رکھا جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر بھی جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ جیسے ہی کوشچن پیپر بناتا ہے ساتھ ہی ایک اور رپورٹ بھی تیار کرتا ہے, وہ یہ کہ اس کوشچن پیپر کے جواب دینے والوں کو کس اسٹینڈرڈ پر آنے پر کتنے جواب ملیں گے, کتنے مارکس ملیں گے. تو جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں کچھ وقت یہاں پر ہے, کچھ کہیں اور ہے, اس کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے ہیں, اور انسان کے اندر دو قسم کی خواہشات مل رہی ہیں, ایک جسمانی خواہشات ہیں, ایک روحانی خواہشات ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے سارا نظام طے ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے امتحان بھی ہوگا, پھر اس کا مطلب ہے کہ معیار بھی ہوں گے, پھر اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ لوگ اتنا اچھا کامیاب نہیں ہوں گے. جب جیسے ہی انسان یہ ساری باتیں سوچنے لگتا ہے تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے خطرے کے سامنے کھڑا ہے, بہت بڑے خطرے کے سامنے کھڑا ہے. اور قرآن کریم نے اس سلسلے فکر کو بیان کیا ہے, مومنین کی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے, فرماتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور فوراً یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے خدایا, اے ہمارے رب, تو نے اس کائنات کو باطل خلق نہیں کیا. یہ کہ رابطہ ہے, جیسے آپ زمین آسمان کی خلقت میں غور کریں گے فوراً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے باطل تو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی اس ہال کے اندر داخل ہوا ہو, نہیں جانتا کہ امام بارگاہ ہے, بالکل نہ جانتا ہو کہ امام بارگاہ ہے, اس پریمسز کے اندر داخل ہو, ادھر ایک ہال ہے, ادھر ایک ہال ہے, کیا یہ کہے گا کہ یوں ہی بنا ہے سب کچھ؟ کیا یہ کہے گا کہ اس میں کوئی ہدف نہیں ہے, اس میں کوئی مقصد نہیں ہے؟ اصلاً جیسے ہی کوئی مین گیٹ سے اندر داخل ہوگا, جیسے ہی اس کی تقسیم کو دیکھے گا, جیسے ہی اس کے نقشے کو دیکھے گا, فوراً سمجھ جائے گا اس کا کوئی ہدف ہوگا. اگر بنانے والے کے اندر اتنی باریکی ہے کہ وہ مچھر جیسی مخلوق کو بھی بے ہدف نہیں بنا رہا, پوری کائنات کو بے ہدف بنائے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جیسی عمارت کے اندر داخل ہو, آپ دیکھتے ہیں ٹائلز لگے ہوئے ہیں, عمارت کے اندر پلرز کھڑے ہوئے ہوئے ہیں, اس کے اندر آرچز بنے ہوئے ہیں, تو کوئی جو بنانے والا ہے وہ بیوقوف ہے, اس نے بلا وجہ نہیں سب بنایا. تو یہ جو مومنین ہوتے ہیں, یہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں, جیسے ہی غور و فکر کرتے ہیں فوراً ایک نتیجہ حاصل کرتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے خدا تو نے اس کو باطل تو خلق نہیں کیا, سبحانک, نقص اور کمی تیری طرف نہیں ہے, نقص و کمی ہماری طرف ہے, سبحانک تو پاکیزہ ہے, فقنا عذاب النار, اے خدایا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. سلسلے فکر میں فوراً اس بات پر پہنچ جاتے ہیں کہ چونکہ باطل نہیں ہے, اس کا ایک ہدف ہے, اور ہدف یقیناً امتحان ہے, اور امتحان میں معیار ہوتے ہیں, اور معیار کے ہوتے ہوئے پاس اور فیل ہوتا ہے, اور جو فیل ہوگا اس کو سزا ہوگی, تو فوراً خدا سے کہتے ہیں خدا ہمیں سزا منتے ہیں. ہم جانتے ہیں کتنی بڑی مشکل کے سامنے کھڑے ہیں. اچھا, یہ جو سلسلہ فکر ہے یہ انسانوں کی سب سے بڑی تقسیم ہے. مجھے اس وقت جو ابھی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے, دنیا میں 7 ارب انسان ہیں ہمارے پاس, ان 7 ارب انسانوں میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں, تقریباً 2.5 ارب کرسچن ہیں, تقریباً 3 ارب کے قریب مختلف مذاہب اور اقسام کے اوپر مشتمل ہیں,
مجھے بات سمجھ میں جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ شاید یہ ظاہری تقسیم ہو گئی ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، 2.5 ارب کرسچن ہیں، 3 ارب کرسچن ہیں، یہ لگتا ہے یہ ظاہری تقسیم ہو گئی ہے. اس کے پیچھے ایک اصلی تقسیم ہے، وہ تقسیم کیا ہے؟ چاہے کرسچن ہے چاہے مسلمان ہے، سوچنے سمجھنے والا ہے، ہدف کو سمجھنے والا ہے یا بے سمجھے ہے. لگتا ہے یہ تقسیم زیادہ بڑی تقسیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے واقعی زندگی کے ہدف کو سمجھ لیا ہے، جنہوں نے واقعی زندگی کے ہدف کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے. اچھا، وہ جو 2.5 ارب کرسچن ہیں ان کے اندر کتنے واقعی ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کے ہدف کو سمجھا ہوا ہوگا؟ تو لگتا ہے کہ یہ جو سامنے کی تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے جو پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہے امپورٹنٹ، اس کی بھی امپورٹنس ہے. مسلمان قبرستان میں دفن ہوگا، مسلمان عورت سے شادی کرے گا، عورتوں کی تو مرد سے شادی ہوگی، یہ سب باتیں. لیکن اس کے پیچھے جو اصلی تقسیم ہے وہ یہ کہ یہ ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار ہے، اپنے ہدف کو سمجھتا ہے یا اپنے ہدف کو نہیں سمجھتا ہے. اگر اپنے ہدف کو سمجھتا ہے، ذمہ دار انسان ہے، اس کا کائنات کے اوپر ایک اثر ہے، یہ کائنات پہ اپنا ایک اثر چھوڑ کے جائے گا. اور یہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. نقش آپ کا اس وقت باقی رہے گا جب آپ انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اپنے اعمال کو خدا تک پہنچا دیں. یہ آپ کی بقا کا اصل راز ہے. ہم لوگ بقا کے لیے مر رہے ہیں. آپ تصور کریں، مثال کے طور پر جن لوگوں نے یہ پیرامڈس بنائے، اہرام مصر بنائے، یہ اصل میں قبر رکھنے کی جگہ ہے، مقبرے ہیں. یہ ظاہری طور پر یہ مقبرے ہیں. یہ ان لوگوں نے جو مقبرے بنائے 7,000 سال پہلے، 8,000 سال پہلے ان کی خدمت پہنچتی ہے، جو ہماری سویلائزیشن کی ہسٹری کے مطابق بالکل ہی آؤٹ آف وے ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی 4,000 سال پہلے بھی نہیں تھی. 8,000 سال پہلے ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی اللہ جانتا ہے. لیکن جو کچھ بھی بنایا، اس نے کیوں بنایا یہ سب کچھ؟ کوئی نہ کوئی بقا کا عنصر ہے، بلکہ بہت پیچیدگی ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں کہ وہ جو آخری چیمبر ہے، 3 چیمبرز بنے ہوئے ہیں، آخری چیمبر میں ایک سوراخ جا رہا ہے جو آسمان کے اس حصے کو دکھاتا ہے، چھوٹا سا ایک سوراخ، جو بقا اور ہمیشہ کی زندگی کی علامت تھی مصر کے اندر. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان چیمبرز کے ذریعے سے بقا کا راستہ نکلتا ہے. پتہ نہیں بال کہاں تک صحیح رہیں گے وہ. تو ہمارے اندر ایک بقا کی خواہش ہے. یہ بقا کی خواہش ہم لوگ کیسے پوری کرتے ہیں؟ ہم لوگ عمارتیں بنا کے پوری کرتے ہیں. یہ جو مثلا بادشاہوں نے محل بنائے، کیوں بنائے گئے؟ یہ جو جہانگیر نے مثال کے طور پر تاج محل بنایا تھا، یہ اس نے کیوں بنایا تھا؟ کہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو موت آئے گی؟ اس کو پتا تھا کہ موت آئے گی، لیکن پھر بھی اپنی بقا کی ایک علامت چھوڑنا چاہتا تھا. خدا فرما رہا ہے یہ قانون نہیں ہے، یہ بقا کی علامت نہیں ہے. اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے، اللہ کے رسول نے کوئی 3 منزلہ عمارت بھی نہیں بنائی. اللہ کے رسول نے کوئی 3 منزلہ عمارت بھی نہیں بنائی. حضرت عیسیٰ نے تو ایک گھر بھی نہیں بنایا. سب کے نام باقی ہیں. بقا کا اصل ہی کچھ اور ہے، بقا کا راز ہی کچھ اور ہے. بقا کا راز کیا ہے؟ 2 کام کرو. نمبر 1، انسانوں کے کام آؤ. نمبر 2، اپنے اعمال کو خدا کے سپرد کر دو. یہ آپ کی بقا کا راز ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو یقیناً امتحان ہے، یقیناً امتحان ہے، یقیناً کوئی معیار ہے، یقیناً پاس فیل ہے، یقیناً سزا بھی ہے. یہ ذمہ دار انسان کی نشانی ہو گئی. اب جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ چلو یہ تو ہم جانتے ہیں، گرچہ بھلا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، جانتے ہم سب کچھ ہیں، کافی کچھ، یعنی اتنا شاید ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو بہت کم بھی نہیں جانتے، ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں. تو جاننا شاید ہماری مشکل نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جو جانتے ہیں وہ یاد کیسے رہے گا، جو جانتے ہیں اس پر عمل کیسے ہوگا. ہمارے ساتھ جو بہت بڑی مشکل آ رہی ہے، مجھے احساس ہوتا ہے ہمارے اندر انسینٹیو کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے، جوش نہیں ہے کام کرنے کا. آپ نے دیکھا کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، کیسا جوش اس کے اندر ہوتا ہے، جیسا اس کی رگوں میں خون جوش مار رہا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، بےتاب ہوا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی نیا نیا مستبصر ہوتا ہے، کوئی مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نیا نیا پہچانتا ہے، تو اس کی رگوں میں ایک جوش ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. ہم میں پتہ نہیں کیا مشکل آ جاتی ہے، ہمارے اندر وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں بڑھنے کی وہ طاقت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تو کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو ہمیں چند گھنٹے کے لیے انسپائر کرتا ہے، ہمارے اندر ایک جیسے بجلی سے دوڑ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سب جو ختم ہونے لگتا ہے. اچھا، خدا کے نظام نے رکھا ایسا تھا کہ ہمارا یہ جوش کبھی ٹھنڈا نہ ہو، ہماری یہ گرمی ہمیشہ بڑھتی رہے. تو مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو اور علیحدہ علیحدہ وقتوں میں پڑھو، اکٹھی نہیں پڑھ لینا. مثال کے طور پر پانچوں وقت کی نماز انسان صبح ہی صبح اکٹھی پڑھ لے، یہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ صحیح نہیں ہے. ایک کنسیشن دے دیا اس نے، کہا ٹھیک ہے، زہر عصر ملا کے پڑھ لو، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو، لیکن پانچوں وقت کی ایک ساتھ ملا کے پڑھ لو. کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ صرف مجھے پڑھوانا نہیں ہے، مجھے یاد بھی دلانا ہے اس کے پیچھے. نماز میں یاد دلانا ہے کہ بھائی ہدف زندگی کیا ہے، خلقت کیوں ہے. وہ اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کی خاطر، یاد رہو، یاد رہے. ہمیں خدا نے نظام دیا، کہ اس کو ہی پتا تھا کہ ہم انسان جو ہیں وہ غافل ہو جائیں گے، تو اس نے ہمیں نظام دیا کہ یاد دلائیں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور مشکل آ گئی. فارسی میں ایک محاورہ کہتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی چیز سڑنے لگے تو اسے نمک لگاؤ، اور کبھی نمک سڑ جائے تو کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل آ گئی کہ جس دین نے ہمیں زندہ کرنا تھا، جب وہ دین مرنے لگے پھر کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا. اچھا، اس کا بھی خدا نے متعلق بندوبست کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم مرتے دین کو زندہ رکھنے کے لیے حسین کی قربانی دلوائیں گے، سید الشہداء کی قربانی. اللہم صل علی محمد. اللہ کے رسول نے منصور خدا نے متعلق نبی سے، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا، والا چھٹی سرکار سے منصوب ہے، سے اللہ کے رسول سے منصوب، فرمایا کہ سید الشہداء کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ہم بڑھتا دیکھ رہا، ابھی 2.5 کروڑ تک تو بات پہنچ رہی ہے چہلوں پر، معلوم کیا ہونے والا ہے. یعنی جس تیزی سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں کو مات کر کے حسینی زبان بننے والی ہے، حسینی زبان بننے والی ہے، ایک نئی لغت بننے والی ہے. یعنی اب تو یہ ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر 2.5 کروڑ جو انسان جمع ہوتے ہیں، وہ ایک دو ملک کے نہیں ہوتے، 10-15 ملک کے نہیں ہوتے، وہ 60-70-80-90 ایسے ملکوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک لفظ سب کو آتا ہے، یا حسین، یہ سب کو آتا ہے. عجیب عظمت ہے سید الشہداء سے، یعنی کسی کو کوئی لفظ نہیں آتا وہاں پر، دوسری زبان سے، چینی، ہندی، انگلش، پرشین، فرینچ، کون کون سی زبانوں سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں ایک دوسرے سے رابطہ جوڑنے کے لیے کوئی زبان نہیں آتی سوائے سید الشہداء کے ایک لفظ. ایک نئی کلچر کو ہم پوری دنیا میں آتا دیکھ رہے ہیں، البتہ مد مقابل بھی مضبوط ہو رہے ہیں. اور اس کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا بیچ کے حصے کو ختم کر رہی ہے، گرے ایریاز ختم، بیچ میں کچھ نہیں ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی، ختم. برسوں تک بیچ کا حصہ چل رہا تھا کہ ایک آدمی کہتا تھا میں حسین کا بھی ماننے والا ہوں، یزید کو بھی پسند نہیں کرتا، مثلا یزید کو بھی میں ناپسند نہیں کرتا، اس سے دشمنی نہیں ہے میری. اب ایسا نہیں ہوگا، یوں لگتا ہے کہ نہیں، اب آپ نے ایک کیمپ میں جانا ہے، یا امام حسین کے یا یزید ابن معاویہ کے. اور یہ جو کل پرسوں ہوا بیوقوفانہ حرکت جو کی ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے، کائنات تقسیم ہو رہی ہے. وہ قطعاً امتحان ہے، اور ہمارے سامنے جو بنیادی ترین مشکل ہے وہ اس غفلت سے نکلنے کی مشکل ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے، غفلت کا عنصر آتا کیسے ہے؟ کیوں؟ مثال کے طور پہ جب بھائی عبادتیں ہیں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ بھائی ڈیلی کرو تاکہ تمہارے اوپر غفلت نہ آئے، چلو ہم نے کر لی ڈیلی، بار پھر بھی غفلت ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. سید الشہداء کا نام رکھا کہ بھائی امام حسین کی قربانی کو یاد رکھو، دیکھو پیاس جھیلی، کیا کیا مصیبتیں جھیلی، اس کی وجہ سے حرارت پکڑ لو. تو چلو نام بھی یاد رکھ رہے ہیں بعض اوقات، لیکن پھر بھی وہ حرارت جو ہے وہ اندر نہیں آتی. تو یہ غفلت کا عنصر آتا کہاں سے ہے؟ 2-3 جگہ سے آتا ہے لگتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ہی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اس سے فکر ختم ہو جاتی ہے، یہ مشکل آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ شرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں، انسپائریشن نہیں ہوتی اس میں. مثلا آپ نے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً ماتم ہو رہا ہوتا ہے, زوردار ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں چہرے پہ اتنا سا بھی تاثر نہیں ہوتا. بھائی اگر تم ایک گھنٹہ حسین کے غم میں ماتم کر کے آئے ہو, پانچ منٹ تو اثر رہے گا نا, کچھ تو اثر رہنا چاہیے. تاثر نہیں ہے, امپریشن نہیں ہے اس کام کا. اس کا مطلب ہے اس کام کے کرتے وقت وہ توجہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے, یا تو کوئی نیت میں کمی آ گئی تھی. ہمارے جیسوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر مثلا بولنے والا ایک گھنٹہ بولتا ہے, اس کے پر اثر نہیں پڑ رہا. سننے والے ایک گھنٹہ سن رہے ہوتے ہیں, اثر نہیں پڑ رہا ہوتا. صرف ایک ماتمی کو تھوڑی کہنا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اس وقت کیوں یہ ایسی مشکل آ رہی ہے؟ اور اس کی وجہ جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چیزیں اگر عادت میں تبدیل ہونے لگیں تو وہ فکر کے دائرے سے نکلنے لگتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم زیادہ نہ کریں کہ عادت نہ بنے, نہیں کریں, زیادہ کریں, لیکن بے فکر میں نہ کریں, فکر کے ساتھ کریں. ہر کام کو فکر کے ساتھ کریں. مثال کے طور پر فرض فرمائے ہمارے جیسا آدمی اگر بیٹھنے لگے ممبر کے اوپر, اب ایک دفعہ تھوڑی بیٹھے گا, سینکڑوں دفعہ بیٹھ چکے, ہزار دفعہ بیٹھ چکے, اب یہ عادت بننے والی ہوتی ہے. تو ہم اس کو عادت نہ بننے دیں اور ہمیشہ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ بھائی آپ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کو ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ جب آئیں فرش ازا کے اوپر بیٹھیں, عادت سے نہ بیٹھیں کہ بھائی ایسے ہی بیٹھ گئے, نہیں, یہ سوچ کے بیٹھیں نہیں میں فرش ازا پر ہوں, میں کسی کام سے آیا ہوں یہاں, میں کسی ہدف سے یہاں پر لایا گیا ہوں, کسی مقصد کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کو جذبہ دے گا. تو ایک انسان عادت سے بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے. ایک اور مشکل ہوتی ہے, اگر ماحول اس کا ساتھ نہ دے تو یہ مقابلہ نہیں کر پاتا. یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے. میں انبیاء کی ایک صفت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے والے
صلی اللہ محمد محمد معجل.
یہ جو معاشرے میں کام کرنا ہوتا ہے, یہ خود ذاتی کام کرنے کے مقابلے میں بہت مشکل کام ہوتا ہے. معاشرے میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک آدمی ہوتا ہے نا اپنے پرسنل کیریئر میں ٹاپ آف دا لائن ہو جاتا ہے, بہت اچھا انجینئر ہے, بہت اچھا آرکیٹیکٹ ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت اچھا رائٹر ہے, بہت اچھا فلاں فلاں فلاں, جتنے بھی آپ کے پاس مینجمنٹ کمپیوٹرز فلاں فلاں. پرسنل کیریئر میں ڈیولپمنٹ ٹاپ پہ پہنچنا یہ بھی آسان نہیں ہے, لیکن اگر اس کا مقابلہ کریں نا اجتماعی کام سے, معاشرتی کام سے, پھر یہ آسان ہے. معاشرتی کام کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر میں خود پرسنلی اپنی فیلڈ میں ٹاپ آف دا لائن آ گیا, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ بتاؤ اپنے جیسوں کو کتنے کو یہاں تک لائے ہو؟ اب مشکل شروع ہوتی ہے. جیسے آپ معاشرے میں پاؤں رکھتے ہیں نا, معاشرتی کام کے اندر, داستان پھر وہاں شروع ہوتی ہے. یہ بڑے عجیب و غریب فیلڈ بن جاتی ہے. تو آپ کو پرسنلی نوبل پرائز مل گیا, یہ آسان ہے. آپ نے اپنے 600 اسٹوڈنٹ بنا دیے جو نوبل پرائز کی کیپیبلٹی رکھنے لگے, یہ بہت مشکل کام ہے. معاشرے کے اندر کام کرنا مشکل ہے. اچھا معاشرے کے اندر بھی ایسا کام کرنا آسان ہوتا ہے جس میں نفس بھی ساتھ دے, یہ آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اچھی شاید مثال نہ ہو, مثلا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ لوگوں سے کہتے ہیں چلو مل کے کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ آسان ہے کیونکہ کرکٹ کھیلنے میں نفس کا مقابلہ نہیں ہے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں مل کے آؤ غریبوں کی مدد کریں, اب مشکل شروع ہوگی. کرکٹ کھلا لیں گے آپ, ٹورنامنٹ تو کرا لیں گے آپ, لیکن جیسے ہی نفس کے مقابلے کی بات آئے گی اب داستان کچھ اور ہوگی. اچھا اگر نفس کے مقابلے کی بات آئے اور للہ آئے تو پھر ظالم سے بھی ٹکرانا پڑتا ہے. اب یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. پرسنل کیریئر بنانا آسان ہے, وہ بھی بہت آسان نہیں ہے, وہ بھی مشکل ہوتا ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, لیکن اس کے مقابلے میں کہ معاشرتی کام کریں آپ, مشکل ہوتا ہے. پھر معاشرتی کام میں اگر نفس ساتھ دے تو نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. وہ جس میں نفس کے خلاف جانا پڑے, قربانی دینی پڑے, وہ مشکل کام ہوتا ہے. اور معاشرتی کام میں سب سے مشکل کیا کام ہوتا ہے؟ ظلم سے لڑنا, ظالم سے ٹکرانا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر نظام ظلم کا نظام ہو اور آپ ٹکرائیں, اب یہ صرف انبیاء کا کام ہوتا ہے, یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے. اور بڑھا دوں مشکل کر دوں, ظلم کا نظام ہے, آپ نے ٹکرانا ہے اور آپ اکیلے ہیں, اب یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اب یہ انبیاء کی بس کی بات ہوتی ہے، وہی وہ کر سکتے ہیں یہ، یا جن میں انبیاء کسی صفتیں آ جاتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، بہت سخت کام ہوتا ہے۔ یقین فرمائیے شاید یہ کام دنیا کا سخت ترین کام ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ آتا ہے، یہ کہ آپ معاشرے سے ٹکرانے لگیں، اور زیادہ تر جو میں اور آپ غفلت میں پھنس جاتے ہیں وہ اسی عنصر میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں اطراف میں لوگ وہ نہیں نظر آتے جو ہمیں انسپائر کریں رائے حق کی طرف، بلکہ ہمیں اطراف میں وہ لوگ نظر آنے لگتے ہیں جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ اچھا، آہستہ آہستہ انسان اپنے دلائل خود بنانے لگتا ہے، مثلا فلانی کہے گا کہ مولانا یہ کام تو غلط ہے مجھے پتا ہے، لیکن اگر میں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ اچھا، تو کسی اور کے کرنے سے کیا غلط کام صحیح ہو جائے گا؟ کیا وہ کرے گا تو غلط کرے گا نا، تم کرو گے تم بھی غلط کرو گے، یہ کہ میں نہیں کروں گا کوئی اور کر دے گا تو اس سے کیا غلط صحیح ہو جاتا ہے؟ یا مثال کے طور پر یہ کہیں گے بھائی یہ کام ہے تو غلط لیکن سب کر رہے ہیں، اچھا سب کے کرنے سے کیا غلط صحیح ہو جاتا ہے؟ دین خدا پھر کس لیے آیا تھا؟ اگر غلط اور صحیح کی تشخیص انسانوں کے جسموں کی تعداد سے ہی ہونی تھی تو پھر ہر غلط اور صحیح کے لیے ووٹنگ ہو جاتی، بھائی شراب حلال ہے حرام ہے ووٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اکثریت اور اقلیت سے حق اور باطل تو طے نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر حق کا ساتھ دینے والے اقلیت میں ہی ہوتے ہیں، یہ تو انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے والے
صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ جو ٹیچنگ کی لائن ہوتی ہے یہ بڑی عجیب لائن ہوتی ہے، یہ پیشہ بہت عجیب ہے، یہ کام بہت عجیب ہے۔ امام خمینی کہتے تھے کہ ٹیچنگ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، سکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے نا اس میں، اس میں اور بھی بہت سارے راز ہیں، اس میں ایک راز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف لوگوں کی نفسیات کو بچپنے سے دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جن کو آپ نے بچپنے میں دیکھا ہوتا ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کہ دیکھو جو بچہ 15 سال پہلے ایسا تھا طبیعت میں، وہ 15 سال کے بعد بڑے ہو کر یہ بنا ہے۔ اچھا، ہم نے کچھ سال پڑھایا، کافی سال پڑھایا، تو جن لوگوں کو 90s میں پڑھایا تھا اب وہ پروفیشنل لائف میں ہیں، یہ بچے والے ظاہر، اس تجربے کو میں نے گزار لیا کہ جن کو میں نے پڑھایا تھا وہ بچے تھے، اب وہ پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، تو وہاں اس تجربے سے بھی مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے سے نہیں بگڑتے، وہ سوسائٹی کے کلر کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیتے، یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم حق اور باطل سمجھا سکتے ہیں لیکن یہ طاقت کے معاشرے سے لڑ کر حق پہ چلے یہ سمجھانے کی نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا ایک ہنر ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اچھا، کچھ کو تو کہہ لیجئے گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے یوں ہی عطا کر دیا، وہ ہلنگ یعنی اپنی جگہ پر، 7ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں انہوں نے وہیں پہ اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، آج بھی بچے والے ہیں ابھی بھی سنبھالے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، گاڈ گفٹڈ تھا، 7ویں کلاس میں کون سا سیکھ کے آئے تھے؟ نہیں، خدا نے دے دیا تھا ان کو، تو چلو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو تحفہ دے دیا وہ ایسے بن گئے۔ میرے آپ کے جیسے، میرے جیسا آدمی جس کو گاڈ گفٹڈ نہیں ہے وہ اس کو کیسے کرے گا کہ معاشرے کے بگاڑ سے اس بگاڑ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے؟ اور میں نے عرض کیا معاشرے سے لڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، معاشرے سے لڑنا، خاص کر تنہا ہو کے لڑنا بہت سخت کام ہے، یہ آپ یقیناً اس بات کو احساس کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کبھی آپ اس پوزیشن میں آ جائیں تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر دیتا ہوں بڑے بڑے پہلوان بھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کہ ہمارے آئمہ اور ہمارے انبیاء تنہے تنہا معاشرے سے لڑتے تھے، اس کو کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف خدا کے سہارے سے ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، اور مصائب کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیوی لڑ رہی ہو پورے معاشرے سے اکیلے، یہ صرف اللہ کا دیا ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے، صرف اللہ نے کسی طریقے سے کروا دیا یہ کام، ورنہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو وہاں پہ انجام پایا۔ ان زوات مقدسہ پہ درود بھیجے محمد والے والے
صلی اللہ جل
جل۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح کا مقابلہ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے اپنے اندر کچھ معیار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ معیار اتنے شدید بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا اگر وہ ٹوٹ جائیں تو سمجھ دو یہ قتل ہو گئے، یہ نہیں بچتے پھر. مثلا ہم انسانوں کے اندر بھی ہیں کچھ ایسی چیزیں، البتہ مختلف معاشروں کے اندر مختلف طریقوں سے ہے. مثلا ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر پاکستان کا معاشرہ باحیا معاشرہ ہے. اگر اس کو آپ ابھی احساس نہیں کر رہے تو آپ پاکستان سے تھوڑا باہر نکل جائیں، چاہے مسلمان ملکوں میں ہی چلے جائیں، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بہت باحیا معاشرہ ہے. اس کی برائیاں اتنی آسانی سے مت کیجیے گا، یہ بہت باحیا لوگ ہیں یہاں پہ. اگر آپ مثال کے طور پر تھوڑا سا ترکی، ملائیشیا، حتی ایران وغیرہ ہو کے آئیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا یہ لوگ باحیا لوگ ہیں، یہاں خواتین بہت باحیا خواتین ہیں. پردہ نہ بھی کر رہی ہوں نا تب بھی ان کے اندر کچھ حیا ہے، باہر تو بہت بہت مسائل ہو گئے. اچھا یہ جو باحیا قوم ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا کام اس کے ساتھ ہو جائے جو بے حیائی کا ہو، اس نے نہیں کیا تھا، کسی نے اس سے کروا دیا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے. گویا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حتیٰ خودکشی کر لیتے ہیں، اتنا شدید اپنے اوپر پریشر فیل کرتے ہیں نفسیاتی طور پر، اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات. اس کی بہت کہانیاں ہیں، آپ نے یقیناً پڑھی بھی ہوں گی ایسی چیزیں. بعض اوقات جرم کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے اس پریشر کا، تو بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں. اس قسم کا معیار اگر حق اور باطل کے لیے اپنے اندر بن جائے تو یہ انسان جس طرح یہ بے حیائی برداشت نہیں کر پایا، خودکشی کر لی، اس طرح یہ انسان باطل کو برداشت نہیں کر پاتا. حق کی راہ پر ایسے ڈٹ جاتا ہے کہ کہتا ہے گردن کٹواؤں گا، باطل نہیں لوں گا، گردن کٹوا دوں گا. کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے اگر میں نے باطل پہ ایک پاؤں رکھ دیا نا تو میں اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں نہیں چل سکتا اس کے اوپر. کچھ کے اندر خدا نے متعال نے عجیب معیار بنا دیے ہوتے ہیں، وہ اپنے معیار کو چھوڑ نہیں سکتے. اچھا میرے اندر اگر ایسا نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ معیار بنانے کی کوشش کروں، اپنے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹینڈرڈس بناؤں. یہ جو سید الشہداء نے مدینے میں ایک جملہ بولا تھا وہ بہت عجیب تھا، فرمایا جن گودیوں میں میں پلا ہوں مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے. اب سید الشہداء کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، لیکن گودیوں کی تاثیر 60 سال بعد بھی زندہ تھی، یہ بڑی بات تھی. اب تو 60 سال عمر تھی، اب کہاں ان گودیوں کی بات، لیکن سید الشہداء کہنا میں ہوں تو 60 سال کا، لیکن جن گودیوں میں میں پلا تھا ان کی تاثیر مجھ کے میرے اوپر ابھی بھی ہے، وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی. وہ جو حق کی بندگی ہے، حق کی تڑپ ہے، وہ میرے اندر اس طرح آ گئی ہے جیسے گھٹی میں پڑی ہو. امامت کا منصب ادا ہے، کہا میں بیعت نہیں کروں گا اس باطل کی، ہم اس باطل کی بیعت کبھی نہیں کریں گے. مثلی، اور پھر عجیب بات انہوں نے کوئی فرمائی، فرمایا مثلی لا یبایعو مثلا، نہ کہ میں حسین نہیں کروں گا، حسین جیسا بھی کوئی ہوا تو وہ بھی نہیں کرے گا، حسین تو نہیں کرے گا تو کبھی بھی نہیں کرے گا. میں تو ان گودیوں میں پلاؤں نا، جن میں میں پلاؤں وہ تو مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی، کوئی اگر میرا جیسا بھی ہوا تو چاہے ان گودیوں میں نہ پلاؤ وہ بھی بیعت نہیں کرے گا. نہیں، کوئی بات نہیں. اس میں ہمیں بہت بڑا درس ملا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی حسین کے راستے پہ چلے تو اس کو ان گودیوں کی طہارت نصیب ہو سکتی ہے جس میں سید الشہداء پلے. سید الشہداء کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ سید الشہداء کا بہت بڑا اثر تھا. اچھا ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے معیار بنائیں. اگر ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ حق ہمارے اندر مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے اور ہمارا نفس ہمیں باطل پہ چلنے کی طرف کبھی نہ لے جا سکے. جیسے مثال کے طور پر فرض فرمائیں کسی کو کوئی اختیار ہو، اپنے کپڑے اتار کے بازار میں جائے گا؟ پاکستان میں تو نہیں جائے گا. میں نے کہا پاکستان کا معاشرہ باہ ہے، دوسرے بے حیا معاشروں کے اندر چلے جائیں گے، یہاں نہیں جائے گا. یہاں تو کسی کو سزا دینی ہو تو یہ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ، اور اگر اس کے ساتھ یہ کر دیا تو اتنا اپنی نظروں میں گر جائے گا بعض اوقات خودکشی کر لے گا. کاش ہمارے اندر حق اتنا مضبوط ہو جائے، حق اتنا مضبوط ہو جائے کہ نہیں ہم یہ قبول نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف ایک راستہ ہے اس کا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معیار اپنے اندر بنائیں اور کہیں میں اس معیار سے نیچے نہیں آؤں گا. انسان ہونے کے ناطے میں اس معیار سے نیچے نہیں آ سکتا، میں نہیں کر سکتا یہ کام. مثلا میں ایسی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو دہشت گرد بناتے ہیں یہ کیسے بندوں کو قتل پہ تیار کرتے ہیں، بندوں کو کیسے تیار کرتے ہیں مارنے کے اوپر. آپ خود تصور کریں، آپ سے اگر میں آپ سے کہوں آپ ایک بلی کے بچے کے گلے پہ چھری چلائیں، آپ بلی کے اوپر چھری چلائیں گے؟ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ بچپنے میں ہم لوگ کہیں کرکٹ کھیل رہے تھے، تو وہ ایک لڑکا تھا، بڑا فضول سا لڑکا تھا، انتہائی لاوبالی، اس کے اندر اخلاق کی کوئی بات بھی نہیں ہوا کرتی تھی. وہ ایسی کرکٹ کا بیٹ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے ایسی جیسے خواب و ایسے خیال میں ایسی پریکٹس کے طور پہ یوں یوں مارتے ہیں وہ مار رہا تھا، سامنے سے ایک بلی آئی اس کے سر کے اوپر لگ گیا وہ بیٹ، اب اس نے خوب زور سے اپنے خیال میں ایسی شاٹ مارا تھا، ایسی خواب و خیال کا بال بھی نہیں تھی سامنے، وہ بلی کہیں آئی اس کے سر کے اوپر وہ بیٹ لگ گیا، وہ بلی یوں رول ہو گئی اور یوں لگا جیسے اب یہ بلی تو مر گئی. وہ جو لڑکا تھا جس میں اخلاق کی کوئی رگمک نہیں تھی، یقین مانے مجھے یوں لگا جیسے رونے لگا، کہہ رہا یہ میں نے کیا کر دیا، اور بالکل اس کی حالت خراب ہو گئی. جس میں اخلاق نام کو نہیں تھا، بلی نہیں مار سکتا تھا. یہ جو آج کے دہشت گرد ہیں یہ انسان کیسے مار رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں؟ ان کو ٹریننگ دی ہے، ان کو جانوروں پہ ظلم کرنا سکھایا پہلے، ان کو پہلے جانوروں پہ ظلم کرنا سکھایا، ان کو مصیبتوں میں مشکل کے وقت میں جانوروں کو قتل کرنا سکھایا جاتا ہے ہاتھوں سے، کہ کیسے قتل کرتے ہیں، کیسے ایک چوزے کی گردن کو کاٹتے ہیں، یہ ان کو سکھاتے ہیں، ان کے دل کو سخت کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، اتنا سخت کرتے ہیں کہ پھر یہ جانور بن چکے ہوتے ہیں، بے حس ہو چکے ہوتے ہیں، شقی القلب ہو چکے ہوتے ہیں. اس کو بالکل الٹا کر کے دیکھیے، بالکل الٹا کر لیں. وہ کیا، چھوٹے چھوٹے اسٹینڈرڈ سے اپنی پاکیزگی کو بڑھائیں، چھوٹے چھوٹے معیاروں سے کہیں بھائی یہ کام یہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، پہلے یوں لگے گا جیسے سخت ہے عمل کرنا، بعد میں آپ کی عادت بن جائے گی، کہیں گے نہیں میں نہیں کروں گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چلیں، پہلے دن سے اعلیٰ ترین اخلاق تو میرے اور آپ کے اندر نہیں آئیں گے. اچھا، اس کام کے لیے مستحب اور مکروہ کی بہت اہمیت ہے، مستحب اور مکروہ کی اہمیت ہے. مثلا آپ نے جناب طے کر لیا کہ بھائی آج سے میں فلاں مستحب کام انجام دوں گا، پانی بیٹھ کے پیوں گا رات کے وقت میں، قبلے کی رخ کر کے پیوں گا، بسم اللہ کہوں گا، امام کو یاد کروں گا. چھوٹے چھوٹے معیار بنا لیے، ان معیارات کے اوپر سختی سے عمل کریں. جب آپ ان پر سختی سے عمل کریں گے آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، آپ کے اندر کی طبیعت بن جائے گی. پھر آہستہ ان معیارات کو بڑھائیں، معیارات کو بڑھاتے چلے جائیں. مثال کے طور پر پیسے کے معاملے میں نہیں، غلط کام نہیں کروں گا، صحیح پیسہ اٹھاؤں گا، غلط ہوا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. چھوٹے چھوٹے معیار بنائیں اپنے اوپر، ان معیارات کو امپوز کریں، تحمیل کریں شروع میں، آہستہ آہستہ وہ معیار آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. ابھی کسی نے بڑی عجیب بات بتائی، ایک صاحب تھے کچھ عرصے پہلے فوت ہوئے، ماشاءاللہ کافی مخیر بھی تھے اور اچھے کام بھی کرتے تھے. تو ان کے داماد بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ جو مستحبات پڑھا کرتے تھے، اذکار اوراد وغیرہ پڑھا کرتے تھے، جو دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے، وہ مثلا فجر کے بعد یہ دعائیں پڑھتے تھے، ظہر عصر کے بعد یہ پڑھتے تھے، مغرب عشاء کے بعد پڑھتے تھے، تو وہ کہیں کوما میں چلے گئے آخری وقت میں، آخری وقت میں کوما میں تھے اور بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب اس ذکر کا ٹائم آتا تھا تو ذکر کرتے تھے جبکہ کوما میں تھے. عجیب بات تھی کہ بھائی ایک بندہ کوما میں، اسے کیا پتا فجر کا وقت ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن اس بندے نے چونکہ اپنے ارادے سے 20-25 سال خدا کی راہ میں ذکر کیا ہے، اب خدا اس کے جسم پر ذکر جاری کروا رہا کہ جب اس کا ارادہ تھا تو اس نے کیا تھا، اب اس کا ارادہ نہیں ہے تو خدا کا ارادہ جاری ہوگا، خدا نے کروا لیا اس. کاش ہم پر عبادتیں ایسے مسلط ہو جائیں کہ جب ہمارا ارادہ نہ رہے تو خدا ہم سے کروا دے. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر اس بندے کو کوما میں خدا کروا رہا ہے تو قبر میں ایسی چھوڑ دے گا؟ قبر میں تو نہیں معلوم کیا کچھ دے دے گا. ہمیں یہ کرنا پڑے گا اپنے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عادتیں بنائیں، اس کو اپنے اوپر مسلط کریں، کیا نہیں میں ایسے کروں گا. چھوٹے چھوٹے موقعوں کے اوپر ہمارے پاس بہت اچھی علامتیں ہیں. میں سوچتا ہوں بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے دین لگتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں بنایا خدا نے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی چل جائیں گے اس دین کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین بنایا سادہ لوگوں کے لیے. زیادہ تر لوگ سادہ ہوتے ہیں. ایک بڑی جو مشکل ہے، آج کل سادہ لوگ نہیں ملتے، آج کل بڑے
ٹیڑے لوگ ملتے ہیں زیادہ معذرت کے ساتھ، سادہ لوگ کم ملتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک عجیب روایت تھی، اس کو بچپن میں پڑھتا تھا، جب نیا طالب علم تھا تو پڑھتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اس میں لکھا تھا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں لوگ احمق کہیں گے، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کریں گے. دنیا میں جن کو احمق کہیں گے ان کی گواہی بھی قبول نہیں کریں گے، کہیں گے تو اتنے سادہ ہیں بےچارے، گواہی دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ جنتی ہوں گے. ارے ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ مکاری پہ جا چکے ہوں گے. اچھا وہ لوگ مکاری پہ کیوں گئے ہوں گے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے بغیر مکاری کی زندگی نہیں گزر سکتی. وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے بغیر مکاری کے زندگی گزر نہیں سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر زندگی جھوٹ پہ گزرنی ہوتی تو خدا جھوٹ کو واجب قرار دے دیتا. یہ کہ خدا نے سچ کو واجب قرار دیا، اس کا مطلب زندگی جھوٹ پہ نہیں گزرے گی، سچ پہ گزرے گی. بلا وجہ میں جھوٹ کے اوپر سہارا مت لیں ہم لوگ. تو ابھی جو ضرورت پڑتی ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں، دھوکہ کھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، لیکن اپنے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ مکاری کیوں کریں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مکاری کیوں کریں؟ سادہ طبیعت اچھی ہے. تو اس سادگی کے اوپر رہتے ہوئے اپنے اوپر کچھ عبادتوں کو رکھیں، کچھ اسٹینڈرڈس کو رکھیں، اور ان اسٹینڈرڈس کے اوپر محنت کر لیں. مثال کے طور پر آپ نے فرض کرنے اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ بھائی میں ہر روز قرآن کریم 6 لائنیں ہی صحیح پڑھوں گا ضرور. فرض کر لیں اپنے اوپر کہ نہیں یہ تو میں کروں گا. اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا وہ بندہ خدا کوما میں بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، کیا پتہ میرے اور آپ کے زمان پہ خدا کیا کیا جاری کروانے والا ہے. اپنی عادتوں کو مضبوط کرنے، یہ تو ہو گیا عبادتوں میں، اخلاق میں بھی ایسے ہی ہے، عادتوں کو مضبوط کرنے. انسان کے پاس عادت سے بڑھ کے شاید کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. ہمارے پاس کوئی ایسٹ، کوئی سرمایہ ہمارے پاس عادت سے بڑھ کے نہیں ہے. پیسے کا سرمایہ تو نابود ہو جائے گا، شہرت نابود ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن عادت وہ سرمایہ ہے جو قبر کے نیچے تک بھی جاتا ہے. سر عادت بہت بڑی چیز ہے، اچھی عادت انسان اختیار کر رہا ہے. فیضان محترم یہ ہے اس وقت کی مشکل، اور یہ اس مشکل کا حل ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ غفلت ہماری مشکل ہے. غفلت عادتوں سے آ جاتی ہے کہ اچھا کام بھی عادت کے تحت کرنے لگتا ہے، پھر توجہ نہیں دیتا. اس عادت میں اس عادت میں ایک فرق ہوتا ہے، ایک وہ عادت ہوتی ہے جو بے فکری عادت ہوتی ہے، جس کو میں نے پہلے ڈیناؤنس کیا کہ وہ صحیح نہیں ہوتی. ایک وہ عادت ہوتی ہے جو آپ نے جان بوجھ کے اپنے اوپر تاریخ کی ہوتی ہے فکر اور شعور کے ساتھ. بس آپ نے کہا میں ہر روز قرآن کریم پڑھوں گا فکر و شعور کے ساتھ، یہ اچھی عادت ہے آپ کی. دوسری بات یہ عرض ہوئی کہ ماحول انسان کو غلط کروا دیتا ہے، تو پھر ماحول کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے لیے عرض کیا اپنے اندر اسٹینڈرڈس بنائیں. پوری دنیا یہ کرے میں نہیں کروں گا، اس اسٹینڈرڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، تب ہم لوگ اس مصیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور پھر اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ خدا تعالیٰ ہمیں باطل کے سامنے نہیں جھکائے گا. اس بات پر مطمئن رہیے گا، خدا ہمیں باطل کے سامنے جھکنے کی ذلت نہیں دینا چاہتا. لن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا، ہرگز خدا کافروں کو مومنوں کے اوپر کبھی غلبہ نہیں دے گا، خدا نے وعدہ کیا ہم سے. اور وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان رہے. تو یہ خدا تعالیٰ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ہوگا کہ امتحان سے گزرنا ہوگا، امتحان سے سب نے گزرنا ہوگا. بس اگر کوئی اس کو گزار لے، اپنے اسٹینڈرڈس بنائیں، اس اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنی ذات کو بلند رکھیں گے. ابھی ایک حدیث آج یا کل میں کہیں پڑھ رہا تھا، کہیں دیکھنے کو موقع ملا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ اگر تم بے حیثیت کاموں میں نہ پڑھو تو بلند کاموں کے لیے خدا تمہیں محفوظ کر لے گا. بے حیثیت کاموں میں مت پڑھو. ہم لوگ بے حیثیت کاموں میں پڑھ کر اپنے آپ کو بڑے کاموں سے محروم کر لیتے ہیں. بے حیثیت کام نہیں کرے انسان. بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا ابو علی سینہ کے ساتھ. ابو علی سینہ کہیں سے گزر رہے تھے. ابو علی سینہ کا بڑا مقام تھا علم کے اندر، فن کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں ابو علی سینہ کے اندر جمع ہوئے ہوئے تھے، پلس فلاسفی کے ساتھ. وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا جو گندگی نکالتا تھا کنوؤں سے. جہاں پہ سیوریج سسٹم نہیں ہوتا وہاں کنویں ہوتے ہیں جس میں گندگی جمع ہوتی رہتی ہے. اس کے نکالنے والے کو کناس کہتے تھے، بعد میں جھاڑو لگانے والے کو بھی کہنے لگے تھے.
وہ جو کناس ہوتا ہے وہ اس گندگی کے کنویں میں اتر کے گندگی نکالتا ہے ایک ایک بالٹی. اب تو ظاہر پمپ آ گئے, پمپ جو ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں, پہلے ایک ایک بالٹی نکالنا پڑتا تھا. یہ بہت گندا کام تھا, کتنی خوشبو لگا اس کے بدن سے, گندگی کی بدبو آتی تھی. پھر تو ایک جگہ پہ کھڑا تھا ایک کناس, بولی سینا ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو اس کناس نے ایک شعر پڑھا اور کہا کہ اے نفس دیکھ میں نے تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا. تو بولی سینا ہنس پڑے, کہنے لگے تو اب اور کیا ذلت ہوگی, تو کناسی کا کام کرتا ہے, گندگی کے کنویں میں اترتا ہے. تو بولی سینا اس وقت کسی بادشاہ کی بیوی سواری میں جا رہے تھے, بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے علماء کو بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جانا چاہیے, منع کیا تھا. تو اس نے کناسی نے پلٹ کے بولی سینا سے کہا کہ میں کناسی کرتا ہوں, گندگی کے کنویں میں اترتا ہوں, تمہاری طرح بادشاہوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا. بولی سینا کا اتنا بڑا مقام تھا, خاموشی سے گزر گئے, کہنے کی بات صحیح کہہ رہا ہے, میں نے غلطی کی, میں نے زندگی برباد کر لی بادشاہوں کے سامنے سر جھکا کے. انسان اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنائے, اللہ اسے اسٹینڈرڈ پہ باقی رکھے گا. سختی جھیلنی پڑے گی. اچھا سختی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ مجھے یوں احساس ہو رہا ہے ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, دنیا ہاتھ سے جانا اتنی بڑی سختی نہیں ہے, اس پہ جو لوگ باتیں سناتے ہیں وہ بڑی سختی آتی ہے. دنیا ہاتھ سے چلی جائے نا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, پھر جو لوگ سناتے ہیں بے وقوف آدمی یہ کیا کر دیا, یہ دیکھو تم بے وقوف بن گئے, یہ دیکھو تم نے یہ, تو اس یہ بڑا سخت ہے. باتیں سہنا یہ بہت سخت کام ہے. اچھا کون سا آدمی باتیں سہ سکتا ہے؟ جو خدا سے باتیں کرنا جانتا ہو وہ سہ لے گا, جو بندوں سے باتیں کرنا جانتا ہو نا وہ بندوں کی نہیں سہ پائے گا. جو خدا سے باتیں کرنا جانتا ہو اس کو پتا ہے ان بولنے والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, بڑا بولنے والا وہ ہے. اگر وہ ساتھ ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی پرواہ نہیں کرے گا پھر. بندوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بہت بہت بڑی غنا ہے, بہت بڑی بے نیازی ہے. یہ صرف اسی کے پاس آ سکتی ہے جو اس غنی کے ساتھ کہیں نہ کہیں رابطے میں آ گیا, ورنہ یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. بہر اللہ کا کرم ہے, خدا نے متعال کا شکر ہے, اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بڑی تاریخ ہمیں دی ہوئی. جو سیکھنا ہے سیکھیں, کس طرح تنہائی جھیلتے تھے, کس طرح لوگوں کی باتیں جھیل لیتے تھے, بڑا کارنامہ انبیاء کا کام ہے. میں عرض کیا خدمت انبیاء سے. اور یہ جو ہم اور آپ مسائل کے اندر پڑھا کرتے ہیں یہ جملے واقعی کہنے کے لیے بہت آسان ہیں, لیکن اگر انسان غور کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کیوں امام چہارم نے, چوتھے امام نے شام کے بازار کو سخت جگہ کہا تھا. شام کے بازار میں شمشیریں نہیں چلی تھیں, شمشیریں کربلا میں چلی تھیں. شام کے بازار میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا, شاید ایک آدھ کوئی بچہ شہید ہوا ہو. جو بازار میں شہید ہوا ہو, بظاہر شام کے بازار میں کوئی شہید نہیں ہوا, شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں, لیکن چوتھے امام نے شام کے بازار کو سخت جگہ کہا کہ یہ سخت جگہ تھی. اور انسان پھر ایک بات سوچتا ہے, وہ یہ کہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پھر مرد تھے, بی بی زینب نے کیسے برداشت کیا, بی بی ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا. یہ سب سختیاں تھیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, انہوں نے کیسے برداشت کیا؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر ایک اور کام کرے, یہ جو سیدہ طاہرہ نے دربار کیسے برداشت کیا, وہ بڑا کار رہا. یہ جو ہمارے پاس روایت بیان ہوئی ہے یا حال بیان ہوا ہے کہ گویا بی بی جوان گئی تھیں اور ضعیفہ ہو کر آئی ہیں, یہ روایت بہت کچھ سمجھا رہی ہے. شمشیر کی سختی کم سختی ہے, لیکن اکیلے معاشرے سے لڑنا ایک خاتون کے لیے نبی کی بیٹی. مولا ابو الفضل العباس کا جہاد شمشیر میں نہیں تھا, یہ کہ ان کے بھائی نے کہا خیمہ پیچھے ہٹاؤ, پیچھے ہٹایا, یہ جہاد تھا. یہ کہ عمر صاحب سے وقت مانگو, وقت مانگ لیا, یہ جہاد تھا. بی بی سیدہ کائنات کو صدقے میں دینے والی تھی, ایک باغ کے لیے خلیفہ کے پاس آئی, یہ جہاد تھا. اس میں بڑی سختی تھی. اور
ان تمام باتوں کو اگر جمع کریں تو یہ شہید ہونا مشکل نہیں تھا، شہادت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے فخر تھا. یہ کہ وہ بازاروں میں گئے یہ سختی تھی، اور اگر اس کے منظر کو آپ انتہا تک لے کر جائیں، اور آپ اس روایت کو یقین اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جب مولا چوتھے سرکار نے دیکھا کہ میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، مولا چوتھے امام کی روح گویا پرواز کرنے لگی، اچانک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سہارا دیا، کہا بیٹا یہ جنازہ اسی طرح بے گور و کفن نہیں رہے گا، یہ دفن ہوگا، یہاں پہ روزہ ہوگا، یہاں پہ تمہارے باپ کے چاہنے والے آئیں گے. یہ منظر کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو بے گور و کفن دے کے کربلا کی تپتی مٹی کے اوپر چھوڑ کر جائے، اور اس لاشے کا کفن کربلا کی مٹی بنے، یہ جہاد تھا جو چوتھے امام نے کیا. اور اگر ان تمام جہادوں کو انسان جمع کرے، ان سب کو جمع کرے، تو اس امام کے پردہ غیبت میں صبر کو دیکھے جس نے اپنے جد امجد کے اوپر ہونے والے یہ سارے ظلم دیکھے، انہوں نے اپنے اجداد طاہرہ کے اوپر ہونے والے سارے مظالم کو دیکھا ہے، اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب خدا اجازت دے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے سخت وقت میں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، اس میں استقامت اور ہمت کی بلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.